بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، يا فتاح يا عليم، آمين يا رب آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آج آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد لله جی اللہ کا شکر ہے ہم سب خیریت سے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اس کی حمد کے ساتھ اس کی ثنا کے ساتھ کلاس کا آغاز کریں گے جس نے آج کے دن کے امکانات کو ہم پر واضح کیا صبح کی نیند رات کی نیند توڑ کے صبح کی آج کے دن میں ہم کو اٹھایا اور الحمدللہ ایک نئے دن کی ایک خوبصورت دن کی ہم کو توفیق دی اچھے کام کرنے کے لیے. جی مجھے بتائیے آواز کیسی ہے. جی ٹھیک ہے. چلیے جن جن کو آواز کم آ رہی ہے میں ان سے کہوں گی آپ ہیڈ سیٹس یوز کیجیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا. چلیے بتائیے سب لوگ کیسے ہیں خیریت سے ہیں اور کیسے چل رہا ہے آپ کا کورس کیسا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے سب کچھ کام ٹھیک سے چل رہا ہے اور آپ کا بریک کیسا رہا. جی کچھ مصروفیت کم رہی بریک میں ریلیکس کیا سب لوگوں نے. جی الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ اپنی اٹینڈنس مارک کروائیے اور انشاءاللہ تعالی میں نام بولتے ہیں اور آپ لبیک مارک کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمہ فضل, میمونہ پروین, بشرا احمد, رابعہ اکبر, سبیحہ خان, شازیہ عامر, زرینہ محمد, شیخ نبیلہ عامر, فائقہ احمد, عظمہ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرا ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس رحمان, تنویر جہان, رخشندہ عزیز, نادیہ ناز, مسعودہ حسین, غزالہ شاہد. جی الحمدللہ. اور جو لوگ لیٹ آئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بعد میں مارک کریں گے جو بھی آتے جائیں گے. اور میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ سب لوگ کوشش کیا کریں ٹائم سے کلاس میں انٹر ہو جائیں. جی انشاءاللہ کلاس کا آغاز کریں گے باقاعدہ. اور کلاس کا آغاز یہ آج میرے پاس ایک حدیث ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے. تو آج کچھ بات کریں گے ہم نرمی پر. اور نرمی کیا ہے؟ نرمی ہے سافٹنس, پولائٹنس. ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں حدیث میں اس بارے میں کیا آیا ہے. نرمی کا معاملہ کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں اور نرم خوئی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو تندی اور سختی پر نہیں دیتے بلکہ کسی اور چیز پر نہیں دیتے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور جگہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرماتے ہیں جو نرم خو اور درگزر کرنے والا ہو, جب کوئی چیز بیچے تو اس وقت بھی اور جب کوئی چیز خریدے اس وقت بھی اور جب کسی سے اپنے حق کا تقاضا کرے اس وقت بھی. صحیح بخاری کا حوالہ. ہر چیز کی زینت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی اور جس چیز سے بھی ہٹا لی جائے گی اس میں عیب پیدا کر دے گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا معلوم ہوا ہمیں کہ بہت سے کاموں میں نرمی جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. چلیے آپ مجھے بتائیے کس کس چیز میں نرمی کا فائدہ ہوتا ہے, کون سے معاملات ایسے ہیں کن کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی کا فائدہ ہوگا. جی چلیے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں, بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اسپیشلی. جی ہاں نرمی سے فائدہ ہوتا ہے. ہسبینڈ کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی سے فائدہ ہوتا ہے یا سختی سے اور شور مچانے سے ہوتا ہے؟ جی نرمی سے ہوتا ہے نا. جی ہاں بالکل. اور بتائیے بڑوں کے ساتھ؟ بڑوں کے ساتھ بھی نرمی سے ہی فائدہ ہوگا. اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ جی نرمی سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا اور آپ کے خیال میں نرمی سے ہر جگہ فائدہ ہوتا ہے, یعنی کہ ہر طرح کے معاملے میں نرمی روا رکھی جاتی ہے یا رکھی جانی چاہیے؟ کیا عمل تھا صحابہ کرام کا چلیے بتائیے. نہیں جی کبھی کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے. جی ہاں کون سے ایسے وقت ہوتے ہیں, کون سی ایسی بات ہمیں پتہ چلتی ہے صحابہ کرام سے, ان کے بارے میں آتا ہے قرآن کی بھی آیت ہے, کس کے ساتھ سخت ہوتے تھے؟ دین کے معاملات میں. بالکل ٹھیک ہے. جی اور مشرکین کے ساتھ, کفار کے ساتھ؟ جی اپنی دین کی حمیت میں سخت ہو جاتے تھے لیکن آپس میں. شعر بھی ہے نا ایک اقبال کا اس کے بارے میں, جب دوستوں کا حلقہ ہو تب کیا ہوتا ہے انسان, ہونا چاہیے مومن کو ریشم کی طرح نرم, لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو کیا ہو, فولاد بن جائے مومن, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں, دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ مومن جو ہے یہ اپنے دین کے معاملے میں بھی نرم ہے, تو اس کا فائدہ اٹھا لیں اور دشمن ہم پر غالب آ جائے خدا نخواستہ. تو اس بات کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ. بہت سے وقتوں میں نرمی کرنا مشکل لگنے لگتا ہے, لیکن کس وقت آسان ہو جاتا ہے؟ جب انسان یہ سوچ لے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, اپنی ذات سے انہوں نے مثال دی لیکن بلا وجہ کی سختی نہیں کی, احکامات نہیں دیے, اور پہلے ایسے لوگ تیار کیے حکمت کے ساتھ جو کہ ان کی بات ایز از لے سکیں. جی یہ سنت ہے. تو جب یہ نیت رکھیں گے, ٹھیک لکھا آپ نے اس میں, جب یہ نیت رکھیں گے نا کہ اصل میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہے ہیں, تو بہت سے کام پھر بہت آسان ہو جاتے ہیں, ہے نا. انشاءاللہ چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں. آج آپ کی تجوید کا سیشن ہے اور میں کہوں گی سسٹر ہینا سے, اگر وہ ریڈی ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کر لیجئے اور سسٹر ہینا کو پلیز ان ڈاٹ کر دیجئے. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تجوید. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے, ایکچولی مجھے یاد نہیں ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ریڈنگ کی تھی یا پھر الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کیا کیا تھا, ریڈنگ کی تھی یا لیسن کیا تھا؟ اچھا لام رولز شروع کرنے آج انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو آواز آ رہی ہے میری ٹھیک سے؟ انشاءاللہ آج ہم لام کے رولز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک میں جو لام ساکن ہے وہ کتنی ٹائپس کے لام ساکن آتے ہیں قرآن پاک میں. پانچ طرح کے لام ساکن آتے ہیں. سب سے پہلا جو لام ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام التعریف. آپ کو ان کے نام بتائے ہوں گے. تو نمبر ون جو کیٹیگری ہے وہ ہے لام التعریف, نمبر ٹو لام الامر, نمبر تھری لام الحرف, نمبر فور لام الفعل, اینڈ دین نمبر فائیو لام الاسم. تو ہم لوگ شروع کریں گے سب سے پہلے لام التعریف سے. لام التعریف ایک ایسا لام ساکن ہے جو کسی بھی ناؤن سے پہلے اضافن لگ جاتا ہے, ایڈیشنل لام ساکن ہوتا ہے. یعنی ایک ورڈ ہے ناؤن اور اس ناؤن سے پہلے اگر آپ لام ساکن لگا دیتے ہیں جو کہ ایڈیشنل ہو, ایکسٹرا ہو, اضافن ہو, تو اس لام کو لام التعریف کہا جاتا ہے. آپ لوگوں نے اب گرامر میں بھی اس کو پڑھا ہوگا. یہ جو لام ہے یہ کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کے اندر چینج کر دیتا ہے. اصل میں سارا جو میننگ ہے وہ یہ لام ساکن ہی دیتا ہے, لیکن عربک لینگویج کے اندر ایک اصول ہے اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی ورڈ ساکن حرف سے شروع ہو تو اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگا دیا جاتا ہے. یعنی وہ لام اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگا دیا جاتا ہے، ایک حمزہ لگا دیا جاتا ہے جو کہ صرف اور صرف ورڈ کو شروع کرنے میں بڑھا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے اس لام تعریف کو لام تعریف کے ساتھ ساتھ التعریف بھی سنا ہوگا، یعنی بعض لوگ اس کو التعریف بھی کہتے ہیں، یعنی تعریف کے لیے ال. ٹھیک ہے، یہ جو لام ساکن ہے یہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل شمسن الشمس، ٹھیک ہے، قمر القمر، حمد الحمد. اس طرح سے کسی بھی ناؤن سے پہلے آپ لام تعریف لگا دیتے ہیں، قلب القلب. اس لام تعریف کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اس کو ظاہر کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، اور ہم پہلے نون ساکن اور میم ساکن میں اظہار پڑھ چکے ہیں کہ جنرلی بھی ہم نے دیکھا تھا. The one which is coming before لام التعریف، it's حمزۃ الوصل. جی 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 بالکل، حمزۃ الوصل. اوکے، اس سے پہلے ہم نا اظہار کے بارے میں دیکھ چکے ہیں. اظہار کہتے ہیں کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا اظہار کہلاتا ہے. تو اب لام کا اظہار جب ہم کریں گے تو ہم یہی کریں گے کہ لام کو اس کے مخرج سے اس کی تمام کوالٹیز کے ساتھ ادا کیا جائے. اور دوسرا اس کا حکم ہے ادغام، اور ادغام کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو طرح کا ہوتا ہے، کامل بھی ہوتا ہے ناقص بھی. لام کا جو ادغام ہے وہ کامل ہوتا ہے، اور کامل ادغام میں جو فرسٹ لیٹر ہے، یہاں پر اس کیس میں لام ہوگا، وہ اپنا مخرج اور اپنی تمام صفات چھوڑ دے گا. یعنی اگر حرف اپنا مخرج اور اپنی تمام صفات چھوڑ کر نیکسٹ لیٹر کے اندر مرج ہو جائے تو اس کو ادغام کہتے ہیں. اب ہم سب سے پہلے لام تعریف کے اظہار سے شروع کرتے ہیں. یعنی جب لام تعریف کا ہم اظہار کریں گے، اس سے پہلے نا ہم لیٹرز کو، حروف کو، تمام حروف کو دو گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اور یہ جو ڈویژن ہے اس کو ہم، جیسے ایک گروپ کو ہم کہتے ہیں قمری حروف، حروف القمریہ، اور دوسرے گروپ کو ہم کہتے ہیں حروف الشمسیہ. جو قمری حروف ہیں وہ ہیں ابغی حجک وخف عقیمہ. ابغی حمزہ با غین، حجک ح جیم کاف، وخف واو خوف عقیمہ عین قاف یا میم ہا. دیکھیے 14 لیٹرز ہیں، اور یہ کیا لیٹرز ہیں، کون سے لیٹرز ہیں؟ حروف القمریہ. اگر لام تعریف کے بعد حروف القمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے، تو اس صورت میں آپ لام ساکن کو بھی لام قمری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لام تعریف کے بعد اگر قمری حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو لام کیا کہلائے گا؟ لام القمریہ. اور یہاں پر آپ کون سا حکم اپلائی کریں گے؟ اظہار القمری، یعنی آپ لام ساکن کا اظہار کریں گے اور اسے آپ کہتے ہیں اظہار القمری. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ورڈ ہے الحمد. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لام تعریف کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لام جو ہے وہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے. اب دیکھیں حمد سے پہلے لام ساکن آ گیا، رائٹ. اب یہ جو حمد سے پہلے لام ساکن ہے، یہ لام ساکن چونکہ ایڈیشنل ہے، حمد ورڈ کا پارٹ نہیں ہے، ایڈیشنل ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے حمزۃ الوصل بھی ہے. ٹھیک ہے، خیر حمزۃ الوصل بہت بڑا سمبل نہیں ہے، مگر چونکہ حمد سے پہلے ایڈیشنل لام آیا ہے اس سے یہ لام تعریف ہے. اب لام تعریف کے بعد حمد ابغی حجک وخف عقیمہ، ان حروف حروف القمری میں سے ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر لام کو کیا کہیں گے، لام القمری. اور یہاں پر کون سا رول اپلائی کریں گے، اظہار القمری. تو آپ دیکھیں کہ لام کو اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات کے ساتھ آپ ادا کرے ہیں الحمد. اسی طرح سے العالمین، یہاں پر لام التعریف کے بعد عین آ رہا ہے، تو لام التعریف اس کے بعد ہے حرف عین. اب عین کو چیک کریں، یہ بھی ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ بھی انہی حروف میں سے ہے، 14 لیٹرز میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی آپ کیا کرتے ہیں، اظہار القمری. لام بھی کیا کہلائے گا، لام القمری. لام القمری میں اظہار القمری ہو رہا ہے. اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ ہی میں آگے آتا ہے ورڈ المستقیم. اب مستقیم سے پہلے یہ بھی لام ایڈیشنل ہے، تو یہاں پر اس لام کو لام تعریف، لام قمریہ، کیونکہ لام تعریف کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ ابغی حجک وخف عقیمہ ان حروف میں سے ہے. تو یہاں پہ آپ کیا رول اپلائی کرتے ہیں، اظہار القمری. اسی طرح سے ورڈ الحج، الباب، ان تمام ورڈز میں ہم کون سا رول اپلائی کرتے ہیں، اظہار کا. اور کیوں اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ لام التعریف کے بعد نیکسٹ لیٹر قمری آ رہا ہے، تو جب قمری حروف آتے ہیں تو لام قمریہ ہوتا ہے اور وہاں پر آپ اظہار القمری کرتے ہیں. ان 14 لیٹرز کے علاوہ، یعنی ابغی حجک وخف عقیمہ، ان 14 لیٹرز کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، 14 حروف، وہ تمام کے تمام شمسی حروف ہیں. جیسے فار ایگزامپل تا، سا، دال، ذال، سین، شین، یہ تمام جو ہیں یہ شمسی حروف ہیں، 14 لیٹرز ابغی حجک وخف عقیمہ کے علاوہ باقی تمام حروف شمسی حروف کہلاتے ہیں. اگر یہ لام التعریف سے پہلے آ جائیں، لام التعریف کے بعد آئیں، یعنی جو ناؤن ہے آپ کا اگر وہ ان شمسی حروف میں سے کسی حرف سے شروع ہو رہا ہے اور لام التعریف اس سے پہلے آ رہا ہے، تو آپ لام التعریف کو لام شمسیہ کہیں گے. اور یہاں پر اپلائی ہونے والے رول کو ادغام الشمسی کہیں گے. ٹھیک ہے, تو لام جو ہے وہ نیکسٹ لیٹر کے اندر مرج ہو جائے گا. لام کا مخرج بھی چھوڑ دیں گے اور لام جو ہے وہ اپنی تمام صفات کو بھی چھوڑ دے گا, نیکسٹ لیٹر کے اندر مرج ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل التوبہ, لام التعریف, لام التعریف کے بعد کیا آ رہا ہے جو کہ شمسی حروف میں سے ہے, تو لام بھی لام الشمسیہ کہلائے گا. اور یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے, ادغام کر کے, یعنی التوبہ کو التوبہ التوبہ, اسی طرح سے الثابت القول الثابت. اب یہ جو ثابت ہے اس میں بھی پہلے لام آ رہا ہے, لام التعریف, لام التعریف کے بعد ثابت, اور سا جو ہے وہ ابغی حجک وخف عقیمہ میں سے نہیں ہے, اس لیے یہ ایک شمسی حرف ہے. اور یہاں پر آپ لام الشمسیہ جو ہے لام لام الشمسیہ کہلائے گا, اور پھر آپ کیا کر کے پڑھیں گے, ادغام شمسی. تو ال ثابت اس کو کیسے پڑھیں گے, الثابت. یہ جو سا کے اوپر تشدید آ رہی ہے نا, یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک دفعہ لام تھا جو لام کنورٹ ہو گیا سا میں, اور دوسری دفعہ سا, ورنہ ورڈ کیا ہے اوریجنلی الثابت, سا ایک ہی دفعہ ہے لیکن لام آپ نہیں پڑھتے, لام کی جگہ سا پڑھتے ہیں, لام سا بن جاتا ہے یا سا کے اندر مرج ہو جاتا ہے. الثابت, اسی طرح سے ورڈ الشمس, تو شین بھی شمسی حروف میں سے ہے, ابغی حجک وخف عقیمہ میں نہیں آتا, تو شمسی حرف کی وجہ سے جو لام التعریف ہے وہ لام شمسیہ ہو گیا. اور یہاں پر آپ کیسے پڑھتے ہیں, ادغام الشمسی کر کے, الشمس, بالکل نون بھی. اگر لام التعریف کے بعد نون آ جائے تو آپ وہاں پر بھی نون بھی شمسی حروف میں سے ہے, تو وہاں پر بھی آپ ادغام الشمسی کر کے پڑھیں گے. جیسے النمل, اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں, النمل, النمل, النملون, سوری نمل, تو اس کو آپ پھر النمل کر کے پڑھیں گے. کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کو ہم اب دیکھیں گے, اچھا ایک اور چیز آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے کہ جیسے جو ورڈ ہے نا اللطیف, بہت سارے لوگ اس کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں, یعنی لام التعریف کے بعد جب لام آ جائے تو وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں لام پڑھا تو جا رہا ہے تو ہم اس کو ادغام کیوں کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں اصل میں یہ ایسا ہے کہ پہلا والا جو لام ہے وہ آپ سکپ کر دیتے ہیں اور فرسٹ لام سیکنڈ لام کے اندر مرج ہو جاتا ہے. الطیف, ٹھیک ہے, الطیف, تو یہ بھی ادغام الشمسی ہے کیونکہ لام قمری حروف میں سے نہیں ہے, ابغی حجک وخف عقیمہ میں نہیں ہے, یہ شمسی حرف ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا, بالکل الرحمن الرحیم, بالکل اللبن. اوکے, اب جہاں جہاں ادغام الشمسی آتا ہے یہ سارے ورڈز بغیر ادغام کے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل شمسن از اے کامن ناؤن, اور جب آپ اس کو کہتے ہیں الشمس تو یہ پراپر ناؤن ہے, ٹھیک ہے. توبہ از اے کامن ناؤن اینڈ التوبہ از اے پراپر ناؤن, ٹھیک ہے. اب کچھ ورڈز ایسے ہیں جن میں لام التعریف اس طرح سے مرج ہوا ہے کہ آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لنگوسٹکلی آپ ان ورڈز کو الگ نہیں کر سکتے. ان سارے ورڈز کو, یعنی شمس اور اشمس, توبہ التوبہ, ان کو آپ الگ کر سکتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں ہم اس طرح سے جہاں پہ التوبہ ہے وہاں پہ التوبہ ہی پڑھیں گے, لیکن لینگویج کے حساب سے آپ ان کو الگ, آپ کو یہ دونوں ورڈز ایگزسٹ کرتے ہوئے ملیں گے. شمس بھی ملے گا, اشمس بھی ملے گا, سمپل توبہ بھی ملے گا, التوبہ بھی ملے گا, ٹھیک ہے. سلام بھی ملے گا, السلام بھی ملے گا. لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں جن میں لام التعریف اس طرح سے مرج ہوا ہے کہ آپ انہیں سیپریٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, یہ جتنے اسماء موصولہ ہیں ان میں لام التعریف مرج ہو گیا ہے, ادغام ہو گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل الذی, الذین, اللذانی, التی, اللاتی, اللائی, یہ جو ورڈز ہیں ان میں لام التعریف کے بعد لام ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح سے مرج ہوئے ہیں کہ آپ کو لینگویج میں کبھی بھی یہ ورڈ لام التعریف کے بغیر نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اٹس آلویز الذین. آپ یہ نہیں کہہ سکتے الذین از اے ورڈ اینڈ سمپل لذینا از اے ورڈ, یا لذینا جو ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے. یہ ایسا نہیں ہے. الذینا جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں یہ تمام پراپر ناؤن ہیں, اور یہ ہمیشہ آپ کو لام التعریف کے ساتھ ہی ملیں گے, کبھی بھی لام التعریف کے بغیر نہیں ملیں گے. پھر اس طرح سے ورڈ اللہ, اس میں بھی ایکچولی ورڈ اللہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اس میں اسکالرس کی دو اوپینین ہیں. جیسے استاذہ کریمہ کی بک کے اندر بھی یہی چیز مینشن ہے کہ اللہ کے اندر لام التعریف یہ ورڈ تھا الالہ, اور اس میں لام التعریف جو ہے وہ الہ کے لام کے ساتھ مرج ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ ورڈ بن گیا اللہ, اللہ. تو یہ بھی اس طرح سے مرج ہوا ہے, یہ بھی ایسی ادغام, ایسا ادغام شمسی ہوا ہے کہ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. مگر اس ورڈ کے بارے میں, یعنی ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ ہے ادغام شمسی والا, کہ اس کے اندر ادغام شمسی ہے اور ایسا ادغام شمسی ہے جسے آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک اور اوپینین بھی ہے, اور وہ یہ کہ جو ورڈ اللہ ہے لفظ الجلالہ, یہ ایسا یونیک ورڈ ہے کہ اس کے اندر ادغام شمسی نہیں ہے. یعنی یہ سکولرز کہ یہ ورڈ الالہ سے ڈیرائیو نہیں ہوا ہوا, اس کے اندر کوئی ادغام شمسی نہیں ہے. یہ ورڈ بائی اٹسلف ہے اور یونیک ورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو سکولرز کی بحث ہے اس چیز کے اندر, اور دونوں ہی جو اسکولس آف تھاٹ ہے اپنے اپنے لیے مطلب بہت سارے دل رکھتے ہیں. سو ہاں, یعنی اللہ کے بارے میں دو طرح کی اوپینین ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ادغام شمسی نہیں ہے, دا ورڈ از ایز اٹ از, یعنی یہ ورڈ جو ہے یہ اسی طرح سے تھا اور یہ الالہ سے نہیں بنا, ٹھیک ہے. ورڈ اللہ جو ہے وہ یونیک ورڈ ہے. اور دوسری طرف جو اسکالرز ہیں سیکنڈ اسکول آف تھاٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ورڈ الالہ سے اس میں لام التعریف جو ہے وہ نیکس لام کے اندر مرج ہو گیا ہے اور ادغام الشمسی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دونوں طرح سے آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. لائک اگر ورڈ اللہ آپ سے پوچھا جائے تو آپ اکارڈنگ ٹو بک آپ اس کو ادغام الشمسی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اس میں اسکالرس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. صحیح, تو یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کی اندر لامت, بالکل جیسے الذین, الذی, یہ ورڈز ایسے ہی ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی پڑھے جائیں گے. اچھا, اب ایک اور بات جو کہ ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے, اور وہ یہ کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جو ال سے شروع ہوتے ہیں, حمزۃ الوصل اینڈ لام ساکن سے, مگر وہ لامت تعریف نہیں ہوتا. چونکہ یعنی ماشاء اللہ آپ لوگ تو سب لوگ ترجمہ کے اسٹوڈینٹس رہے ہیں اور گرامر بھی تھوڑی بہت جانتے ہیں اور ترجمہ بھی آپ لوگوں کو اچھے سے آتا ہے, لیکن جی میں ابھی آتی ہوں اس کے اوپر. تو اس میں یہ ہے کہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی کو تو اس میں آپ کے پاس ایسے اسٹوڈینٹس بھی آتے ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے, نہ تو ٹرانسلیشن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور نہ ہی یعنی وہ کسی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتے, نہ ان کے پاس گرامر کا کوئی علم ہوتا ہے. تو پھر اس وقت تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہوتا ہے یہ چیز سمجھانے میں کہ وہ لوگ یہ جنرلائز کرنے لگ جاتے ہیں کہ جہاں کہیں ال آئے گا یہ لام تعریف ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ میری نظر سے گزرے, آپ بھی ان کو مارک کر لیجئے تاکہ آپ انہیں پہچاننے میں نہ آپ غلط ہی کریں, اور اگر آپ کسی کو سکھا رہے ہیں تو انہیں بھی مارک کرا دیجئے اور ان کے بھی مائنڈ میں یہ بات ہو کہ ہر ال لام تعریف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل سورۃ آل عمران کے اندر ہمارے پاس ورڈ آتا ہے ایک, میں آئے نمبر بتاتی ہوں, آپ لوگ کھول بھی لیجیے ساتھ میں دیکھ لیں اس کو. آئے نمبر 13 میں ورڈ آتا ہے فی فی اتائی نیل تقوتا, اب اس میں آپ دیکھیں یہ ورڈ ہے التقوتا, یہ لام تعریف نہیں ہے, یہ ایکچولی ورب ہے. اینڈ دا لام کیسے پتا چلا, لام از اے پارٹ آف دی ورڈ. یہ جو ورڈ ہے لقویا, لقویا, ٹھیک ہے, فی اتائی نیل تقوتا, تو یہ جو لام ہے یہ ورب ہے اور یہ پارٹ آف دا ورڈ ہے, تو یہ ایڈیشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ یہ ناؤن نہیں ہے, ورب ہے, دوسرا یہ کہ لام از ناٹ ایڈیشنل, اضافی نہیں ہے, ایکسٹرا نہیں ہے, اٹس اے پارٹ آف دا ورڈ. ایک اور وجہ بھی ہے آل عمران, آل عمران 13, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لام جو ہے لام تعریف نہیں ہے. آپ میں سے کوئی گیس کرے گا؟ ایک تو میں نے آپ کو یہ وجہ بتائی نا کہ لام جو ہے یہ ایکسٹرا نہیں ہے, لام تعریف کے لیے ایکسٹرا ہونا ضروری ہے, ایک تو یہ ایکسٹرا نہیں ہے, دوسرا یہ ناؤن سے پہلے نہیں آ رہا, اٹس اے ورب. ایک اور وجہ بھی ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے جی تشدید نہیں ہے، تا ہے. تا جو ہے وہ شمسی حرف ہے، اور اگر لام تعریف کے بعد شمسی حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ہم ادغام شمسی کرتے ہیں. یہاں پر یہ جو ہے یہ اظہار سے پڑھا جا رہا ہے، فئتین التقتا، یہ اظہار سے پڑھا جا رہا ہے. تو اظہار سے کیوں پڑھا جا رہا ہے پھر نا، یعنی اس سے بھی آپ کو تھوڑا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ورڈ ڈفرینٹ ہے. ہم نے اظہار اور ادغام کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں دیکھا. لام تعریف کے بعد جہاں کہیں قمری حروف آئیں گے ہر جگہ اظہار ہوگا، لام تعریف کے بعد جہاں کہیں شمسی حروف آئیں گے ہر جگہ ادغام ہوگا، نو ایکسیپشن. تو اب یہاں پر لام تعریف کے بعد تا ہے، شمسی حرف ہے، مگر ہم ادغام نہیں کر رہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لام از سم تھنگ ڈفرنٹ، اٹس ناٹ لام تعریف. ٹھیک ہے، ورنہ التوبہ التوبہ تا آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں، ادغام کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہاں پہ آپ ادغام نہیں کرے. فئتین التقتا، یہاں پر آپ لام کے ساتھ لام کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور ورڈ آتا ہے سورۃ القیامہ کے اندر، والتفت الساق بالساق. یہاں پر اگر آپ پیچھے بھی جو ورڈ آپ نے دیکھا، آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں اکیلا تو اٹ وڈ بی التقتا، ریمبر اٹس ناٹ التقتا، ناٹ التفت ایدر. ٹھیک ہے، اٹس التفت. ٹھیک، حمزۃ الوصل اینڈ لام تو ہے، مگر یہاں پر یہ لام تعریف نہیں ہے. اور جو آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایڈیشنل لام نہیں ہے، پارٹ آف دا روٹ، نمبر ٹو اٹس اے ورب، اینڈ نمبر تھری اگین شمسی لیٹر از کمنگ مگر دیر از نو ادغام. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لام جو ہے لام تعریف نہیں ہے. صحیح، اور جب آپ اس کو اسٹارٹ لیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے، تھرڈ لیٹر سے، التفت ورب ہے تو آپ تھرڈ لیٹر کے اکارڈنگ پڑھیں گے، التفت التقتا، ال کر کے نہیں پڑھیں گے. مے بی آپ مارجن لائن میں لکھ بھی لیجئے ساتھ میں، کیونکہ آپ لوگ ٹرانسلیشن کا جب اکیلا اکیلا ورڈ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو. اوکے، اچھا یہ تو تھے حمزۃ الوصل والے. ایک ادھ ورڈ ایسا بھی ہے، کچھ ایسے ورڈز بھی ہیں جو کہ حمزۃ القطع سے شروع ہوتے ہیں، یعنی ال تو آ رہا ہے مگر وہ ال حمزۃ القطع ہے. ٹھیک ہے، اب حمزۃ القطع اگر آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ورڈ لام تعریف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ساؤنڈ سے پھر آپ پرسیو کرنے لگ جاتے ہیں نا، ساؤنڈ سے. جیسے فار ایگزامپل اب آپ کو پتا ہے الحمد، اوکے ال آ رہا ہے، اب جہاں کہیں ال آئے گا تو وہ انکانشیسلی آپ کہنے لگ جاتے ہیں اوکے اٹس اظہار یا مے بی اٹس ادغام. تو ریمبر کہ سم ٹائمز یو ہیئر دا ساؤنڈ ال مگر وہ لام تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. لائک فار ایگزامپل سورۃ النبا کے اندر ورڈ آتا ہے وجنات الفافا 16. یہاں پر اب جو ورڈ ہے الفافا، یہاں پر آپ یو کین ہیئر ال، لیکن یہ جو حمزہ ہے یہ قطع حمزہ ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، دس از اے ناؤن، الفافا ناؤن ہے مگر لام ایڈیشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹس اے پارٹ آف دا ورڈ، لفف پارٹ آف دا ورڈ. تو یہ جو ہے یہ بھی الفافن، یہ بھی جو لام ہے یہ لام التعریف نہیں ہے. پھر اسی طرح سے سورۃ القاف کے اندر بھی آپ کو نا کپل آف ایگزامپلز ملتی ہیں. القیاہ فالقیاہ 26 میں ہے ورڈ سورۃ القاف کی. القیا 24 میں بھی یہ ورڈ آنا ہے. تو یہاں پر یہ جو ال آ رہے ہیں یہ بھی ایک تو حمزۃ القطع سے ہیں, دوسرا یہ کہ یہ بھی پارٹ آف دا ورڈ ہے, ٹھیک ہے, ورب ہے یہ. لقیا دونوں میں لقیا روٹ ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حمزۃ الوصل اور لام کو صرف آپ نے دیکھنے کا مقصد نہیں بنانا, آپ نے لام التعریف کو پہچاننا ہے کہ لام التعریف کسی بھی ناؤن سے پہلے ایڈیشنل آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ناؤن ہوگا, ناؤن سے پہلے لام التعریف اضافن ہوگا. دوسری جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ کیا کہ یعنی یہ روٹ کا حصہ نہ ہو. جی, قاف کے اندر آئے نمبر 26 24, تو صرف ال ساؤنڈ کو آپ نے ویس نہیں بنانا, یا حمزۃ الوصل اور لام التعریف کو لام ساکن کو دیکھ کے آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ سب ال جو ہیں وہ لام التعریف ہی ہوں گے. سم ٹائمز آپ کو ال سنائی دیتا ہے مگر وہ لام التعریف نہیں ہوتا. القیا کیا ہوگا؟ اوکے, القیا جو ہے یہ لام ساکن ہے مگر اٹس ان ا ورب, یہ ورب ہے. القیاہ اینڈ القیا یہ ورب ہے. پیچھے کسی سسٹر نے کوئی سوال کیا تھا, ہاں, یعنی ورڈ ال اینڈ الہ کے اندر مرجنگ کیسے ہوئی ہے, لام اور لام کی مرجنگ کیسے ہوئی ہے نا. تو یہ ایسا ہے کہ لینگوسٹکلی نا بہت سارے چینجز ہوتے رہتے ہیں ورڈز کے. تو یہاں پر بھی جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو یہ کہ اس میں نا دو ڈفرینس آف اوپینین ہے. ورڈ اللہ جو ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا, لائک اٹس یہ ایگزسٹ کر رہا تھا, مگر بعد میں جیسے آپ اسکالرز دیکھتے ہیں تو پھر اس کو دیکھتے ہیں نا, انالیسس کرتے ہیں ورڈ کے, ان ڈیپتھ جاتے ہیں کہ ورڈ اوریجنلی کیا تھا, پھر اس کا کیا مطلب ہے. تو اس میں جو ورڈ الالہ سے ڈرائیو کرتے ہیں نا, جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ورڈ الالہ سے ڈرائیو ہے, وہ کہتے ہیں کہ حمزہ اس میں ڈیلیٹ ہو گیا. جب حمزہ ڈیلیٹ ہو گیا دین لام تعریف اور لام کسرا آ گیا نا, پھر اس میں مرجنگ ہو گئی ہے. الہ کا جو حمزہ ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے وہ یونیک ورڈ ہے, یہ ڈرائیو نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو, فار سم ریزن پرسنلی مجھے یعنی اس میں تھوڑا زیادہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے اس اسکول آف تھاٹ میں کہ ورڈ اللہ جو ہے وہ یونیک ورڈ ہے. بہرحال یو نو اٹس لائک ریسرچ, ڈورز آر اوپن فار ایوری ون. اوکے, بہرحال جی, تو یہ تھا لام التعریف. سمجھ میں آیا؟ کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو کر لیں. اوکے, اس کے بعد اب ہمارے پاس سیکنڈ جو لام آتا ہے وہ ہے لام الامر. لام الامر سیکنڈ ہے. امر, امر کہتے ہیں کمانڈ کو. عموماً قرآن پاک میں جو امر والا لام ہوتا ہے وہ کسرا کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب اس سے پہلے یعنی کمانڈ والے لام سے پہلے وا فا یا ثم آ جائے تو یہ لام ساکن حالت میں چلا جاتا ہے. جی جو لام الامر ہے وہ عموماً کسرہ کی حالت میں ہمیں ملتا ہے, لیکن اگر لام الامر سے پہلے وا فا یا ثم ان تین حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ لام ساکن ہو جاتا ہے. سمپلی ان ادر ورڈز لام الامر کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا لام ساکن جس سے رائٹ بفور دیٹ لام ساکن آپ کے پاس وا فا یا ثم میں سے کوئی حرف آ جائے, ٹھیک ہے. اگر لام ساکن ہے اور لام ساکن سے بالکل پہلے آپ کے پاس وا فا ثم ان تین حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے لیکن بیچ میں کوئی اور لیٹر نہ ہو, ایون ناٹ حمزۃ الوصل, ٹھیک ہے, کوئی اور حرف نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ان تین حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے وا فا ثم تو پھر لام سکن جو ہے وہ لام الامر ہوگا اور یہاں پر آپ ہمیشہ اظہار کر کے پڑھتے ہیں. سورۃ البقرہ نکالیے. اس میں آیت نمبر 185 پلس 186 کچھ ایگزامپلز آ رہی ہیں. البقرہ جی یہاں پر دیکھیے 185 میں ورڈ آ رہا ہے فل یسمہ 185 یہاں پر لام ساکن آ رہا ہے اور لام ساکن سے بالکل پہلے فا ہے تو یہ کیا ہے لام الامر ہے اور لام الامر میں نے آپ کو بتایا آلویز اظہار کوئی بھی لیٹر بعد میں آ جائے ہمیشہ اظہار ہی ہوگا. تو جب ہم اس ورڈ کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اظہار من لام الامر, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے نیچے والی آیت میں دیکھیے 186 میں اب دیکھیے ورڈ ہے فل یستجیبو یہاں پر بھی لام ساکن سے بالکل پہلے فا آ رہا ہے فل یستجیبو we have fa or wow ان دونوں حالت جو لام ہے اس کے اندر اظہار کریں گے کیونکہ یہ لام الامر ہے اور لام الامر میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ کچھ مزید ایگزامپلس ہمارے پاس آتی ہیں سورۃ الحج میں. سورۃ الحج نکال لیں آیہ نمبر 29 میرے پاس پیج ہے 336 इसमें अब ये वर्ड आ रहा है आई नंबर 29 में, सुमल यकबो। यहाँ पर अब आप देखिए लाम साकिन से पहले सुम्मा, सुम्मा जो है वो लाम साकिन से पहले आ रहा है। सुमल यकबू, फिर इसी तरह से वल्युफु, वल्युफु यहाँ पर भी यहाँ से पहले वल नाम सा किनारा है, इसी तरह से वल यतवफू, यहाँ पर भी लाम साकिन आ रहा है। ये तमाम जो है ये लामुल अमर है। जी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वाफा सुम्मा अगर लाम साकिन से फौरन पहले आ रहा है, लाम साकिन से पहले अगर आ रहा है तो वो लाम है ही लामुल अमर। और यहाँ पर आप इसको हमेशा इजहार के साथ पढ़ते हैं। सही। ओके। इसके हमारे पास आ जाते हैं, इसके बाद हम देखेंगे लामुल इस्म को। लामुल इस्म अगर कोई भी वर्ड नाउन है और उसके अंदर लाम साकिन आ रहा है रूट के अंदर, उसके रूट लेटर के अंदर, ठीक है, यानी इसम के अंदर उसके रूट लेटर के अंदर जब आपके पास लाम साकिन आ रहा है तो ये लाम साकिन लामुल इसम कहलाता है। लाम साकिन मौजूद है मगर वो कहाँ है, नाउन के रूट लेटर में है। तो आप इसको क्या करते हैं, हमेशा इजहार करके पढ़ते हैं। अभी जैसे हम जो वर्ड देख रहे थे ना अल्फाफन, अल्फाफन जो है ये लाम साकिन है और ये नाउन के रूट में है। अल्फाफन तो ये लामुल इस्म है और इसमें हम इजहार कर रहे हैं, यानी इजहार मिन लामुल इस्म। اسی طرح سے جیسے ورڈ آتا ہے قلب یا ملکی، یہ بھی ناؤن ہے. اب ناؤن کو سمٹائمز پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں نا آپ کے پاس ایک تو ناؤن کو پہچاننے کی ہنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ تنوین پہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے الفافن یا قلبن، اب یہ ناؤنز ہیں، یہ تنوین کے اوپر اینڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اللام تعریف پہلے آ جاتا ہے، جیسے الملکی، الملکی بیدہ الملک، تو ال اگر پہلے آ جائے تو اس کے بعد ملک، ال تو علام تعریف اظہار قمری ہو گیا، لیکن جو ملک ہے یہ کیا ہو گیا؟ ناؤن، یہ اظہار من لام الاسم ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے آپ اس کو نا میننگ سے بھی پہچان سکتے ہیں، بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا اس کو پہچاننا. ال اور اگر تنوین موجود نہ ہو تو آپ اس کو آرام سے میننگ سے بھی پہچان سکتے ہیں، جیسے ملک، اب آپ کو میننگ سے پتہ چل رہا ہے اس کے اندر اب جو ناؤن آ رہا ہے لام ساکن ملکی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے اور اس کے اندر ہم اظہار کریں. اسی طرح سے جیسے ورڈ آتا ہے تل کا، تل کا بھی ناؤن ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے، تو اسم ہے یعنی تل کا، باقی بھی بہت سارے اسم اشارہ ہیں مگر لام ساکن تل کا میں آ رہا ہے، تو تل کا اگر ورڈ آتا ہے تو یہ بھی اسم ہے، تو اس کے اندر بھی ہم اظہار کر کے پڑھے ہیں. ناؤنز ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹائپ کے ناؤن ہو ان میں ہمیشہ اظہار ہوگا ناؤن کے اندر. اور زیادہ تر ناؤن جو ہے وہ آپ کو ال یا تنوین کے ساتھ مل جائیں گے. جو لام ساکن کی جو ٹائپس ہیں نا، یہ بہت زیادہ آپ کو، یعنی یہ جو سب سے زیادہ کیٹیگری پائی جاتی ہے نا وہ ال والی ہے، لام تعریف والی. زیادہ تر ورڈز آپ کو ال ہی کے ساتھ ملیں گے، اظہار کے ساتھ یا ادغام کے ساتھ. تو باقی جو ہے وہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں مگر وہ کم ہیں، اب بہت زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہوگی. اس میں جیسے ہم لوگ ناؤنز میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ورڈز ملیں گے، ناؤن سے ریلیٹڈ ورڈز ملیں گے مگر وہ کم کم ہوں گے. ٹھیک ہے، اور زیادہ تر آپ ان کو پہچان سکتے ہیں تنوین سے یا اس سے پہلے اگر بیچ میں کوئی ورڈ ہے، جیسے ظلمن یا الظلم، تو اب یہ جو ورڈ ہے اب اس میں آپ کے پاس لام ساکن بیچ میں آ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ظلمن تو یہ ناؤن ہے، جب ہم کہتے ہیں الظلم تو جب ال لگ گیا تو یہ بھی ناؤن ہے. تو کے پاس ظلم کا جو لام ہے لام ساکن یہ ناؤن ہے، تو آپ اس کو نام سے بھی پہچان سکتے ہیں اور تنوین سے اور ال سے بھی پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ آج کے لیے ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم نے بیسیکلی لام التعریف، لام الامر اور لام الحرف کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اب ہم لام التعریف، لام الاسم اینڈ لام الامر. سو لام الحرف ان فعل رہتے ہیں، یہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. یہاں پر نا سورۃ القاف کے اندر آپ کو ویسے تو مطلب جیسے ڈفرینٹ ٹائپ کے میں نے آپ کو بتایا نا، زیادہ تر ال والے ہی لام تعریف موجود ہیں. آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کے لام ساکن بہت زیادہ پھیلے ہوئے نہیں ملتے، ہر جگہ پہ نہیں ملتے، کم کم آپ کو نظر آ رہے ہوتے. سورۃ القاف کے اندر آپ کو کچھ ایگزامپلس ایسی ہیں جو کہ نا مل رہی ہوتی ہیں، اسم کی بھی مل رہی ہوتی ہیں اور لام تعریف کی تو خیر ہر جگہ ہی بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا جو ہم نے امر کی اس میں نہیں ہے اتنی زیادہ، امر کی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امر کی کوئی ہے اس کے اندر، لیکن اسم آپ کو اس میں بہت ملے گا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ القاف میں سے ناؤنز کے جو علامت تعریف ہے نا وہ آپ نے ڈھونڈ کے لانے. آپ ابھی بھی اس کو کھول سکتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ٹائم تو ہے بھی. پڑھا نہیں. سو دس از کین بی ان بٹوین دا ورڈ ناٹ اونلی ان دا بگننگ دا لام تعریف. دس لام کین بی لام الاسم. جی روٹ کا لیٹر ہوگا اور یہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. عموماً یہ سینٹر میں ہی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. جیسے اسی سورہ کے اندر سے ورڈ آتا ہے طلعون, آیہ نمبر 10 میں ہے طلعون, یہ اب ناؤن کا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس ورڈ آتا ہے سورۃ القاف میں 15 میں خلقی, بل خلقی. اب بل جو ہے یہ تو لام اظہار القمری ہے, لیکن خلقی جو ہے وہ اظہار ناؤن کا ہے. خلق جدید 15 کے اینڈ میں بھی یہ ورڈ آ رہا ہے. اس طرح سے میرے خیال ہے اور بھی کچھ ورڈ ہے. 32 میں ہے قلبن. یہ کچھ ایسے ہیں جو کہ لام تعریف ناؤنز کے اندر ہے موجود. قلب ان کا وہ 37 میں بھی آ رہا ہے, 33 میں بھی ہے. صحیح. الخلود 34 نہیں, الخلود اسلام اظہار القمری. ٹھیک ہے, الخلود جو ہے یہ خلود سے پہلے خلد, یہ روٹ ہے خلد. اب دیکھیں قلب میں قلب یہ روٹ ہے قاف لام با, تو روٹ لیٹر ساکن ہوا نا. خلود میں روٹ لیٹر سے پہلے ال ایڈیشنل ہے. القا از اے ورب. جی القا جو ہے یہ ورب ہے. انشاءاللہ صفات میرا خیال ہے ہم کریں گے تو صحیح, مگر ابھی ہم لوگ صرف بک ون کر کے نا اس کا ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. تو پھر جو لوگ آپ میں سے جو لوگ پاس کر جائیں گے نا, پھر آئی تھنک سو کہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ بک ٹو سٹارٹ کرائی جائے گی انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. آج کے لیے ہم یہیں تک رکھتے ہیں. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آپ کا تجوید کا ایک تفصیلی سیشن ماشاءاللہ ختم ہوا, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بہت ساری نالج گین کی ہوگی, اور لام کے بارے میں کتنی ساری ہم کو آج باتیں پتہ چلیں کہ کتنی اس کی تفصیل ہے اور کتنی اس کی ڈفرینٹ اقسام ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سب کو بہت فائدہ ہوا ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے طریقے سے نوٹس بناتے ہوں گے. یہ بہت قیمتی لیسنز ہیں. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے ہماری ٹیچر کی علم میں, ان کے ٹائم میں, اسی طرح ہم کو اچھی اچھی چیزیں سکھاتی رہیں انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرہ سسٹر ہنا, اور انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے حدیث کے سیشن کی طرف. لاسٹ ٹائم آپ کی حدیث چل رہی تھی 1070 جی, اور وہاں وائس کا کچھ پرابلم ہوا تھا. انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے, آپ اپنے نوٹس کے لیے ریڈی ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. مختصر صحیح بخاری پیج نمبر 671 671. آج کا ٹاپک ہے کاشتکاری اور بٹائی کا بیان. کتاب ما جاء في الحرث والمزارع. کاشتکاری کیا ہوتا ہے؟ بیج ڈال کے فصل اگانا اور بٹائی یعنی اس کو بعد میں حاصل کرنا. آج کھیتی باڑی کی باتیں ہیں. ہمارے ہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کھیتی باڑی. تو پہلی بات ہے کہ یہ مباح ہے, یعنی کھیتی باڑی کرنا جائز تو ہے, بشرطے کے جہاد اور اس طرح کے دیگر کاموں کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ ہو. یعنی کہیں جہاد کی ضرورت ہے اور آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح زمین بٹائی پر دینا بھی جائز ہے, بشرطے کہ کسی مخصوص قطعہ ارضی کی پیداوار لینے کی شرط نہ رکھی جائے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کو پڑھتے ہیں. فضل زرع والغرس, کاشتکاری اور شجر کاری کی فضیلت. کاشتکاری کیا ہوا؟ کوئی عام چیزیں کاشت کرنا, اور شجر کاری درخت لگانے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بی صدقہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان شجرکاری یا کاشتکاری کرتا ہے پھر اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا حیوان کھاتا ہے تو اسے صدقہ و خیرات کا ثواب ملتا ہے. یہ مسلمان کی تخصیص کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ کافر کو ثواب آخرت نہیں ملتا, البتہ دنیا میں اس کو اچھے کاموں کا بدلہ مل جاتا ہے. مومن کے لیے ثواب قیامت تک کے لیے. تو نیت کر لینی چاہیے جب آپ کی کوئی چیز ضائع ہو تو یہ نیت کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی جانور کسی پرندے کے منہ میں ڈال دیں تاکہ میرا اجر ضائع نہ ہو. کہیں چیز گم جاتی ہے نا, جلتے ہوئے گر گئی, تو آپ کے اللہ کرا کہ کسی ایمان والے کو ملے وہ پہن دے. اکثر گلوز ہیں, ایسی چیزیں جو عام استعمال کی, ہاتھ سے گر جاتی ہیں, گم جاتی ہیں, انسان پرواہ نہیں کرتا. فوراً نیت کر لے کہ اللہ تجھے تو پتا ہے وہ کدھر ہے, کسی ایسے ہاتھوں میں پہنچا دے کہ میرا یہ مال ضائع نہ ہو جائے. پھر آگے ہے ما یخسر من عواقب الاشتغال بآلت الزرع او مجاوزۃ الحد الذی امر بہ. زرعی آلات میں بہت مصروف رہنے اور جائز حدود سے تجاوز کرنے کے برے انجام کا بیان. یعنی ضرورت سے زیادہ نہیں ہر وقت حوث کی طور پہ کہ نمازیں بھی چھوڑ کے کام کرتے جا رہے ہیں اور دین کی ذمہ داریوں کو پیچھے ڈال کے کر رہے ہیں, ایسا کرنا اچھا نہیں ہوگا. عواقب کہتے ہیں برا انجام. عن ابی امامت الباہلی رضی اللہ عنہ انہ راسکتا وشیئا من آلت الحرس فقال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یدخل هذا بیت قوم الا ادخله اللہ الذل. حضرت ابو امام الباہلی جی سے روایت ہے کہ انہوں نے ہل کا پھل, ہل کیا ہوتا ہے جسے زمین کو جوتے ہیں, ہل کا پھل یا کھیتی کا کوئی آلہ دیکھا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ زرعی آلات جس قوم کے گھر میں گھساتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے. کیا ہوگی ذلت اور رسوائی؟ کہ ہر وقت اسی میں لگ گئے، اور یہ ذلت رسوائی اس بنا پہ ہوگی جب دن رات کھیتی باڑی میں لگاؤ اور دین اور اس کے کام اور جہاد وغیرہ اور پڑھنے سیکھنے اور نمازوں سے غافل ہو. پھر تو دشمن غالب آئے گا نا. اصل میں رسوائی کا یہ مطلب کہ جب لوگ کمانے کھانے پہ لگے ہوتے ہیں تو دشمن سر پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ ان کو مارتے ہیں اور ان کی کمائیاں لے جاتے ہیں. تو یہ دشمن کا غلبہ بھی مراد ہے ذلت اور رسوائی سے. اگلی حدیث میں اس کی مزید وضاحت آ بھی رہی ہے. کیا ہے؟ اقتناء القلب للحرص، کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک قلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قیرات الا قلب حرص او ماشیۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک قیرات کے برابر ثواب کم ہوتا رہے گا. البتہ کھیتی یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے. تو اس حدیث سے امام بخاری نے کھیتی باڑی کرنے کا جواز ثابت کیا. ظاہر ہے وہ جائز ہے، تبھی تو یہ چیزیں لی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب کھیتی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے تو زراعت کا پیشہ بھی درست ہوگا، اور اگر یہ کام کوئی نہیں کرے گا تو زمین سے پھر فصلیں کیسے نکلیں گی، یہ بھی ایک سوال ہے. اور یہاں سے کتے کے بچے کے پالنے کا جواز ملتا اگر اس کے لیے ان دو میں سے کوئی ایک مقصد ہو. کھیتوں کی حفاظت کے لیے لوگ کتے رکھ دیتے ہیں، جانور نہ آئیں فصلیں، اور جیسے پرندے آ جاتے ہیں تو ان کو بگانے کے لیے. عموماً پہلے کھیتوں میں اس طرح کے کتے رکھے جاتے ہیں، یا پھر بڑے گھروں کے باہر رکھے جاتے ہیں مہمانوں کو ڈرانے کے لیے. تو بارہ گھر سے باہر ہے، ٹھیک ہے. اور کتنی زبردست بات ہے، ایک قرات اجر کم ہو جائے گا روز، اور قرات کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے. تو شوقیہ کتے نہیں پالنے چاہیے، اس سے یہ مراد ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ فی روایت الا قلب غنم او حرس او صید او صید. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بکریوں یا کھیتی کی حفاظت یا شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ فی روایت اخرى الا قلب صید او ماشیۃ. اب وہی بات دوسری ایک حدیث سے مل گئی کہ شکار اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتا ہے. استعمال البقرہ للحراثتی، کھیتی باڑی کے لیے بیل اور گائے سے کام لینا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہل کے آگے گائے جوتی ہوتی ہے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل راکب علی بقرۃ التفتت الیہ فقالت لم اخلق لہذا خلقت للحراثتی قال آمنت به انا و ابو بکر و عمر و حضر ذیب شاتا فتبیہ رائی فقال زیب من لها یوم السبوئی یوم لا رائی لها غیری قال آمنت به انا و ابو بکر و عمر قال راوی نبی حریرت و ما هما یوم اذن فی القوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو بیل نے متوجہ ہو کر کہا. اب یہ دیکھیں، آپ نے یہ بات پہلے بھی سنی ہوئی ہے، میں نے کسی جگہ شیئر کی تھی چھوٹی سی بات میں، کہ ایک بیل پر ایک شخص سوار ہوا، بیل نے متوجہ ہو کر کہا کہ میں سواری کے لیے نہیں بلکہ کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی یقین رکھتے ہیں. نیز آپ نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا بکری لے گیا تو چرواہا ان کے پیچھے بھاگا. بھیڑیا نے کہا جس دن مدینہ میں درندے ہی درندے ہوں گے اس دن بکریوں کا محافظ کون ہوگا؟ اس دن تو میرے علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی یقین رکھتے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتا ہے کہ اس دن وہ دونوں مجلس میں موجود نہیں تھے. اب اس میں کچھ باتیں، بیل کیسے بولا؟ خلاف عقل. تو اللہ نے حیوانات کو زبان دی ہے، وہ بول سکتے ہیں. اور نبی کی زبان سے سن کے پھر تو ہمیں اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات جائز ہے، یہ ایسا ہوا ہوگا. ہم مانتے ہیں جب حدیث میں آ گیا تو ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اذا قال اکفنی مونت النخلی، جب کوئی کہے کہ تو نخلستان کی خدمت اپنے ذمے لے کر مجھے فارغ کر دے، یعنی کہ خدمت لے لے، اوپر کام کرنے کے پیسے لے کے اب میرا اس سے تعلق ٹوٹ جائے، تو کہا کہ ٹھیک ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قالت الانصاری قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انصار رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کھجور کے باغات تقسیم کر دیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے مہاجرین سے کہا کہ تم محنت کرو, ہم تمہیں پیداوار میں شریک کر لیں گے. تب مہاجرین نے کہا اچھا ہمیں منظور ہے. تو امام بخاری کا عنوان اس طرح ہے, نخلستان وغیرہ میں محنت کر اور مجھے اس کی پیداوار سے حصہ دے. معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے, یعنی باغ یا زمین ایک شخص کی ہو اور محنت دوسرا شخص کرے اور پیداوار میں دونوں شامل ہو. بات سمجھ گئے؟ پیچھے ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا جب تجارت کا باب تھا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پیسہ ہوتا ہے اور ایک محنت ہوتی ہے. پیسہ ایک لگا دے, محنت دوسری کر لے, دونوں کو بعد میں آدھا آدھا بانٹ لے, تو یہ جائز ہے. یہاں سے ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے. آپ یہاں یہ دیکھ کر خوش ہوا کریں کہ ہمارے دین میں ہر بات کی بات ہے. یہ باتیں کبھی سنی آپ نے درسوں میں؟ ہم تو اس کو دین بھی نہیں سمجھتے اگر یہ کتابوں میں نہ ہوتی. تو یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. پھر اگلی حدیث ہے, عن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال کن اکثر اہل المدینہ مزدرعن کن نکری الارض بالناحیت منها مسمن لسید الارض قال فمما یصاب ذالک فتسلم الارض ومما یصاب الارض ویسلم ذالک فنہینا واما الذهب والورق فلم یکن یومئذ. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام اہل مدینہ سے ہمارے کھیت زیادہ تھے, ہم زمین کو اس شرط پر بٹائی پر دیتے. اب بٹائی سمجھ آ گیا نا آپ کو, محنت دوسرا کرے گا, کہ زمین کے ایک معین حصے کی پیداوار مالک زمین کی ہوگی. چنانچہ ایسا کبھی ایسا ہوتا کہ کھیت کے اس حصے پر آفت آ جاتی اور باقی زمین کی پیداوار اچھی رہتی, اور کبھی باقی کھیت پر آفت آ جاتی اور وہ حصہ سالم رہتا. بنا بری یعنی اس بنیاد پر ہمیں اسے روک دیا گیا, اور سونے چاندی کے عوض ٹھیکے پر دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا. تو بٹائی پر زمین دینا جائز ہے, لیکن مخصوص زمین کا ٹکڑا اس کی پیداوار لینے کی شرط لگانا جائز نہیں ہے. البتہ نقدی کے عوض زمین کو ٹھیکے پر دینے کے متعلق خود راوی حدیث رافع بن خدیج ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں دین کا ایک سمپل سا نسخہ سمجھ لیں, ظلم نہ ہو کسی پہ, نہ لینے والے پہ نہ دینے والے پہ, تو انشاءاللہ اس میں پھر خیر ہوگی. المزارۃ بالشطری, نصف پیداوار پر زمین کاشت کرنے کا بیان, آدھی پیداوار تمہاری ہوگی آدھی میری ہوگی, یہ بنیاد. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع فکان یوتی ازواجہ مئت وسق ثمانین وسق تمر عشرین وسق شعیر. حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے اناج اور پھل کی نصف پیداوار پر معاملہ کیا تھا, اور اپنی ازواج مطہرات کو 100 وسق دیا کرتے تھے جن میں 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو ہوتے تھے. گھریلو ضروریات کے لیے کھجور زیادہ استعمال ہوتی تھی, اس لیے ان کی مقدار زیادہ ہوتی, اور جو کی مقدار کم اس لیے تھی کہ گھر میں روٹی کبھی کبھی پکایا کرتے تھے. ہماری روٹی کب کب پک دی؟ ایک دن میں کم از کم 2 ٹائم, تیسری دفعہ بھی ہر بندے کے لیے الگ بھی پکتی ہے. اللہ اکبر کبیر. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينہا عن الکرا ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليه حرجا معلوما. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ٹھیکے پر دینے سے منع نہیں فرمایا, بلکہ آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اپنی زمین بھائی کو یوں ہی دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کا کرایہ وصول کرے. کیوں کرایہ وصول کرے؟ کیوں کیوں وجہ؟ دیکھیے کچھ محنت کر کے کچھ پیسے دے گا تو دل لگا کے کام کرے گا. یہاں پھر وہ اشارہ مل رہا ہے کہ مال مفت دلے بے رحم. کل میں نے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کیا, کوئی ایک بڑا فارمل قسم کا پروگرام تھا, تو ادھر انہوں نے انویٹیشن میں ہمیں بھی ایز اے گیسٹ بلایا ہوا تھا ایک دو لوگوں کو. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے سے لوگوں کو بکنگ دی ہوئی ہے کہ جس نے آنا ہے وہ بتا دے, ہال میں پروگرام ہے, ساتھ کھانا بھی, کھانا ویسے ہی جیسے آپ کھانا کھاتے کھلاتے ہیں, لیکن ہاؤس فل تھا, ایک سیٹ خالی نہیں تھی. جانے سے پہلے ہی انہوں نے 70 لوگوں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, اور ان میں سے ایک بھی ایبسنٹ نہیں ہوا. ایک دن پہلے ہم اپنا بھی پروگرام کر چکے تھے. میں سوچ میں پڑ گئی کتنے فلائر بٹے, کتنی باتیں ہوئی, جو کچھ محنتیں کی کرائیں, آخری وقت تک پھر کوئی نہیں پتا کون آئے گا کون نہیں. آپ اگلا پروگرام کریں ٹکٹ رکھ کے یا پروٹوکول دے دیں یا اس کو ادھر سے اٹھا کر کسی ہال میں لے دیں 500 بندہ آئے گا. میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں. ہم نے دین کو سستا کر دیا, مفت کر دیا. اس سے بھی اچھا ہم پروٹوکول دیں جتنا کسی کو شادی میں ملتا ہے, پھر بھی لوگ کہیں گے ان کی جانیں دیکھیں گے وقت ہوا چلے دیں گے, اپنے نہیں آئیں گے دوسروں کو تو چھوڑ دیں. تو کسی بھی چیز کو مفت میں نہ کریں, اس چیز کو پھر پھینک دیں. کل میں نے کسی کو ایک میسج چھوڑا, کچھ لوگ ہیں وہ میسج کرتے تھے آگے زیادہ کوئی ایسا, تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی ایسی چیز آئے تو آپ نے سوچا آپ کے اسکول میں آنے کی کوئی فیس نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, پورا شہر ادھر آ کے پورا کورس اگر 150-200 دن آ کے یہاں بیٹھ کے کرتا ہے, اسے ایک پیسہ نہیں مانگیں گے جب تک وہ خود نہیں کہتا کہ مجھے رجسٹر کریں, میرے ٹیسٹ لیں, میرے پر کچھ مزید توجہ کریں. لیکن کتنے آتے ہیں, کتنے گیسٹ ہوتے ہیں روز آپ کی کلاس میں؟ لوگ سوچتے ہیں شاید پیسے دینے کی وجہ سے لوگ نہیں آتے, تو فری والے تو بالکل ہی نہیں آتے. اور میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ جو آ کے یہاں بیٹھتے ہیں یہ وہی ہیں جو پیسے دیتے ہیں. کوئی چھٹیاں مسلسل کرے تو میں ایک میسج بھیجتی ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ فیس دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیس دیں اور یہ مہینے میں 2 دن آئے یا آئے نہ. اور 99% یہی پرسپشن کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ فیس بھی کوئی نہیں دیتے, تو یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل بات یہ کہ ہم اس چیز کی ویلیو نہیں پہچانتے. اصل بات یہ کہ ہمارے دل میں دین کی جو ویلیو ہے نا, اللہ ہی, وہ اللہ کی نظر میں ہماری ویلیو ہے. اپنے اوپر لے کے میں تو بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ جتنا کرم جتنی نوازشیں تیری ہمارے اوپر, اتنی تو دنیا میں کسی پہ نہیں ہونی کہ تو نے ہم ناکارے لوگوں کو کارآمد بنا دیا. آج اس چیز کو میں چھوڑ کے ذرا اتروں, دیکھیے مجھے سارا دن سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی. ہمارا نہ گول ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں پہنچنا ہے, نہ ہماری نیت ہوتی ہے, نہ ارادہ ہوتا ہے. اور مظلوم سب سے زیادہ, رونا سب سے زیادہ ہمیں آتا ہے, دکھی سب سے زیادہ ہم بنے بیٹھے ہوتے ہیں. دین کیا ایک شغل میلا, کھیل تماشے بس. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی قدر کرنے اور کروانے والا بنے. میں کہتی ہوں اس کی قدر کریں, اس کو ایسے نہ کر دیں کہ راہ جاتے جوتیوں میں رول رہا ہے آپ کا دین. جس کو لینا لے گا, جس کو نہیں لینا نہ لے, پھر اس کا نصیب ہے. ایک خاص حد سے زیادہ تو انسان کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا. حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کو کہتے ہیں انلزمکموہا, کیا میں زبردستی یہ دین تمہیں دے دوں جبکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو؟ تو جو منہ نہیں کھولے گا اس کے منہ میں آپ ایک کھانے کا لقمہ نہیں ڈال سکتے, باقی کیا بات ہے. تو یہاں آپ نے کیا کہا کہ ایسے ہی نہ دے دو زمین, کیونکہ آج آپ اکثر میں جائیں کسی کو کہہ دیں یہ میرا گھر ایسے ہی لے لو, اللہ کی پناہ اگلے سال جائیں گے آپ گھر بھی نہیں بچھا دیں گے. کرائے پہ دیا ہو, کوئی لکھت پڑھت کی ہو تو بھی کوئی رکھ لے تو بڑی بات ہے. مال لے مفت رکھ کے دیکھے وہ کہیں گے دیا تھا یہ بہت بڑا آپ کا احسان تھا, اب ہم نکلیں گے جب ہمارا دل کرے گا. تو ہمارا دین از ویری کلیئر کٹ, اتنا زیادہ پلس مائنس کو ہمارا دین سامنے رکھتا ہے کہ ایک انسان یہ غلطی کھا ہی نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں جہاں دل میلے ہوتے ہیں, جہاں آپس میں کھٹا ہوتا ہے دل رشتہ داریوں میں, انہی چیزوں پہ ہو جائے گا ہو جائے گا, کر لیں گے کر لیں گے, پوچھ لیں گے, وہ پوچھتے وہ لڑائی ہونی اور کیا ہونا ہے. تو سیدھی سی بات ہے, کھول لو قولن سدیدہ. بہرحال پھر اس کے بعد اوقاف اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولرد الخراجی و مزارعتہم و معاملتہم, صحابہ کرام کے اوقاف, خراجی زمین اور ان کی بٹائی نیز ان کے معاملات کا بیان. یہاں سے اب صحابہ کے عملی واقعات سمجھ آتے ہیں. اوقاف کس کو کہتے ہیں؟ وقف کر دینا. آئیے تھوڑا سا اس میں سے بھی دیکھتے. عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال لولا آخر المسلمین ما فتحت قرية الا قسمتها بین اہلیہا کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبرہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر مفتوحہ شہر کو فاتحین پر تقسیم کر دیتا جس طرح رسول اللہ نے خیبر کو تقسیم کیا. اللہ اکبر, ذرا دیکھیے کتنی بڑی بات آپ نے سنی ہے. مطلب کیا تھا حضرت عمر کا؟ کیا آنے والے دور میں بہت سے مسلمان پیدا ہوں گے جو ضرورت مند ہوں گے, مفلوق الحال ہیں. مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایران فتح کیا آپ نے, تو اب ایران کو وہ سارے سپاہیوں میں ہی بانٹ دیتے جو وہاں غازی بن کے گئے تھے, تو پھر بعد والے مسلمانوں کو وہ ایران کی ساری دولت اور اس سے فائدہ نہیں ہونا تھا نا. تو لیکن یہاں دیکھیے دل کتنا بڑا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکمران پیسے کے لیے نہیں تو جنگیں کرتے. منحیارتن مواتن, جو شخص کسی بے عباد بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمر ارضن لیست لیاحد فہو حق. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہ ہو تو آباد کرنے والا اس کا زیادہ حقدار ہے, کیونکہ ان الارض للہ, زمین اللہ کی تھی, اب کوئی والی وارث نہیں. اب آج کل تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز لکھت پڑھت میں, لیکن ہو بھی سکتا کسی جنگل میں کوئی بیٹھ کے وہاں فصل لگائے تو کھا لے, جب کوئی آ کے حقدار ہوگا تو اٹھ کے چل پڑے گا. تو بنجر زمین کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پانی کا بندوبست کرے, وہاں کاشتکاری کر دے, باغ لگائے, مکان بنائے, تو وہ بے آباد زمین اس کی ملکیت بنے گی, شرط یہ کہ حاکم وقت اجازت دیں. آپ نے یہاں کبھی سنا ہوگا نا کہ باہر دور علاقوں میں ناروے حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ فصلیں لگائیں. کسی نے آپ لوگوں میں سے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے ادھر بھی, کیونکہ وہاں کوئی رہتا نہیں, وہ کہتے ہیں تو محنت کر لو, اسی بہانے ان کے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. تو اپنے ریسورسز کو یوز کرنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال اجلا عمر رضی اللہ عنہ الیہود والنصارى من ارض الحجاز وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی خیبر اراد اخراج الیہود منہا وکانت الارض حین ظہر علیہ للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمسلمین واراد اخراج الیہود منہا فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا أولها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى جلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ کو ایسر زمین حجاز سے نکال دیا. رسول اللہ نے جب خیبر پر غلبہ پایا تو اسی وقت یہود کو وہاں سے نکال دینا چاہا, کیونکہ غلبہ پاتے ہی وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی ہو گئی تھی. پھر آپ نے وہاں سے یہود کو نکالنے کا ارادہ فرمایا تو یہود نے آپ سے درخواست کی کہ انہیں اس شرط پر وہاں رہنے دیا جائے کہ وہ کام کریں گے اور انہیں نصف پیداوار ملے گی. اس پر رسول اللہ نے فرمایا ہم اس شرط پر جب تک چاہیں گے. چنانچہ یہودی وہاں رہے یہاں تک حضرت عمر نے مقام تیما اور مقام اریحا کی طرف انہیں جلا وطن کر دیا. یعنی حضرت عمر نے یہود کو اس لیے جلا وطن کیا تھا کہ آپ کی وصیت کیا تھی کہ یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. تو یہ کوئی وعدے کی خلافی یا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے اوپر ہی عمل تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی بات پہ کان رکھتے تھے, اور کسی چھوٹی بڑی بات پہ کان رکھنا کس بات کی دلیل ہے؟ کیونکہ دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور عزت تھی, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو بات آپ نے کہہ دی اس کے خلاف ہو جائے. کوئی بات یا سوال ہے آپ کے پاس؟ جی آپ جی, ہر چیز کا فرق ہوتا ہے, اس پہ خرچے نکال کے نفع کو برابر کیا جائے گا. پھر نہری پانی ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے, جو خرچہ اوپر ہوتا ہے اس کو پھر ایکسپنسز میں نکال دیا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ اشر جو ہے اس کی بھی قیمت میں فرق ہوتا ہے. جس زمین پہ نیچرل پانی سے پیداوار ہوتی ہے خرچہ نہیں پڑتا اس میں سے اشر زیادہ لیا جاتا ہے, لیکن جس میں پانی اپنا دینا پڑتا ہے اس میں پھر 20% رہ جاتا ہے 10 کی بجائے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ اس کو وقت اور موقع کی مناسبت سے ہوگا. پروفٹ بھی اصل میں آدھا آدھا ہوتا ہے, ورنہ جس کا خرچہ ہو رہا ہے اس کا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم مختصر صحیح بخاری اس میں سے کتاب المزارہ کاشتکاری اور بٹائی کا بیان ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے پیج 677 اور حدیث نمبر 1084 باب ہے ما کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یواسی بعدہم بعدن فی الزراعتی والثمرتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو کھیتی اور پھلوں میں شریک کر لیا کرتے تھے عن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال عمی زہیر ابن رافع لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان بنا رافقا قلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو حق قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تصنعون بمحالقکم قلت نعاجلها علی الرؤی ولا الاوسق من التمر والشعير قال لا تفلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها قال رافع قلت سمم وطاعتن حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میرے چچا زہیر بن رافع نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کام سے منع فرما دیا جس سے ہم کو بہت آسانی تھی میں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے زہیر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر پوچھا تم اپنے کھیتوں کا کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا کہ ہم چوتھائی پیداوار پر نیز کھجور اور جو کے چند وسق پر کرائے کے لیے دے دیتے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو خود کاشت کرو یا کسی کو کاشت کے لیے دے دو یا اسے اپنے پاس ہی رہنے دو رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا جو ارشاد ہوا سنا اور دل سے مانا کتنا اچھا لگتا دیکھیے ان کا یہ کہنا کہ سمم و طاعتن اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے تو کیا پتا چلا کہ بٹائی پر دیتے وقت یہ شرط لگانا کہ برساتی نالے کے ارد گرد اگنے والی کھیتی یا مخصوص قطع اردی کی پیداوار مالک کے لیے ہوگی یہ ناجائز ہے اگر اس طرح ناروا کیا کہتے ہیں انسوٹیبل یعنی جو نہیں کرنا چاہیے ایسی شرائط نہ ہو تو بٹائی پر زمین دینے میں کوئی قباحت نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کام کی جو غلط چیز ہے بس اس کو دور کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک چیز حرام ہے یہ غلط ہے ہم بس ایک دفعہ فتویٰ دے کر پیچھے ہو جاتے ہیں چیز کی اچھی چیز کو دیکھ لیں خراب چیز کو الگ کر دیں تو انشاءاللہ باقی چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یکری مزاریہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و صدر من امارت معاویہ ثم حدث عن رافع ابن حدیج ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فساله فقال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشيء من التبني تبن کیا ہوتا ہے بھوسا بھوسی نہیں ہوتی جو اوپر سے ہسک بولتے ہیں اس کو غالباً انگلش میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی امارت کیا ہوتی شروع کے دن اپنی زمین کرائے پر دیتے تھے پھر حضرت رافع کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا حضرت ابن عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ ہم رسول اللہ کے عہد مبارک میں اپنے کھیت چوتھائی پیداوار اور کچھ بھوسے کے عوض کرائے پر دیا کرتے تھے حضرت ابن عمر نے حضرت رافع کی زبانی فرمانے نبوی سن کر اس کی وضاحت فرمائی اور بٹائی پر اپنی زمین دیتے رہے لیکن بعد میں اختیاراً اس سے دستبردار ہو گئے جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے وعنہ رضی اللہ عنہ انہ قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى ثم خشيج عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الارض حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھیت کرائے پر دیے جاتے تھے پھر حضرت عبداللہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید رسول اللہ نے اس مسئلے میں کوئی نیا حکم دیا ہو جس کی انہیں خبر نہ ہوئی ہو، لہٰذا انہوں نے احتیاطاً کھیت کو کرائے پر دینا بند کر دیا۔ دیکھیے کتنے کیئر فل تھے نا، شک ہو تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں فتویٰ دو، کہاں لکھا ہے، حرام کدھر ہے، پہلے حرام تھا اب ٹھیک ہے، آج کے دور میں کل کے دور میں، تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں تقویٰ عطا کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما یحدث وعندہ رجل من اہل البادیہ ان رجلا من اہل الجنۃ استاذن ربہ فی الزرع فقال له الست فی ما شئت قال بلا ولکنی احب ان ازرع قال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا آدم فإنه لا يشبهك شيئا فقال الأعرابي والله لا تجدوه إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم۔ ایک ایک ایکشن آپ کا نوٹ کر کے صحابہ کرام لکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے تھے جبکہ ایک دیہاتی بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں اپنے پروردگار سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا، جنت میں جا کر بھی ہے، پروردگار فرمائے گا کیا تو موجودہ حالت میں خوش نہیں؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں، خوش تو ہوں لیکن کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب وہ بیج بوئے گا تو اس کا اگنا، پروان چڑھنا اور کٹنے کے لائق ہونا پلک چھپکنے سے بھی پہلے ہو جائے گا۔ جیسے آج کل آپ کو تھے نا ڈاکیومینٹریز جو بناتے ہیں تو یوں 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 پودا کھلتا ہے، تو اس میں کیمرے کو تیز چلاتے ہیں نا، تو وہی چیز وہاں جنت میں ریئل میں ہو جائے گی۔ اور پیداوار کے ڈھیر پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم لے، کیونکہ تو کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا۔ پھر دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا شخص قریش یا انصار میں پائیں گے کیونکہ وہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم تو کھیتی والے نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو کیا پتہ چلا، یہاں دیکھیں اب بات تو میں وہاں کی پتہ چل گئی، لیکن امام بخاری کے اس حدیث کو یہاں لانے کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیکے، ٹھیکہ کیا تھا، وہی جو پیسے دے کے چیز لینی، ٹھیکے یا بٹائی پر زمین دینے سے منع کی روایات حرمت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اخلاقی طور پر لوگوں کو ہمدردی پر ابھارنے کے لیے ہیں، کیونکہ زمین کے متعلق اس قسم کی حرص پر قدغن کہتے رکاوٹ کو نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ اہل جنت میں بھی اگر کوئی اس قسم کی حرص پر مبنی خواہش کا اظہار کرے گا تو اسے پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا، یعنی یہ برا کام نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو زمین میں سے کسی چیز کو اگتا دیکھنا عجیب سی فیلنگ آتی ہے، درختوں پہ پھل لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کون ہے جو سوکھی ٹہنیوں میں سے میٹھے اور گیلے پھل نکالتا ہے، تو اللہ کا قرب بھی بہت ملتا ہے اگر انسان لینا چاہے۔ یہاں پہ یہ چیپٹر پورا ہوا، کوئی سوال جواب ہے آپ کے ذہنوں میں؟ ایک ایک دانا اکٹھا ہوتا ہے، میں تو یہ چاول جب دھوتی ہوں نا تو میں اس کو دیکھتی ہوں، یہ ایک گلاس چاول آپ دیکھیں گننے بیٹھے ہاں ہزاروں دانہ ہوگا، اور کتنے سٹوں میں نکلا۔ اسی لیے اگر ایک دانا بھی اس کا کہیں سنک میں ادھر ادھر چلا جائے تو میں نیچے سے بھی اٹھا کے کھاتی ہوں، کہ اس کے لیے بھی تو اتنی محنت ہوئی نا۔ چلیے پھر اگلا ٹاپک تھوڑا سا ہے، کر لیتے ہیں مساقات، پیج 680 کتاب المساقات، مساقات کا بیان۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، اگر نہ بتایا جائے تو کس کو بتائے؟ یہ بھی ایک قسم ہے کس کی، مزارت کی۔ فرق یہ ہے کہ زراعت زمین میں ہوتی ہے اور مساقات باغ میں، یعنی کھیتی باڑی میں ایک گارڈنز ہوتے ہیں اور دوسری فیلڈز ہوتی ہیں، تو زراعت جو ہوتی ہے وہ زمین میں فیلڈز میں ہوتی ہے، مساقات باغ میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص کا باغ ہو، دوسرا اس کی نگہبانی کرے، پھر پھلوں کو طے شدہ حصے کے مطابق تقسیم کر لیا جائے، مزارت کی طرح یہ بھی جائز ہے۔ کیسے؟ فش شربی، پانی کی تقسیم کا بیان۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منه وعن یمینه غلام اصغر القوم والاشیاخ عن یساره فقال یا غلام اتاذن لی ان اوتیه الاشیاخ قال ما کنت لا اوسر بفضل منک احدا یا رسول اللہ فاتاہ ایاہ۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک بڑا پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے پیا، اس وقت آپ کے دائیں جانب ایک کمسن لڑکا بیٹھا ہوا تھا جبکہ بائیں طرف سب عمر رسیدہ لوگ تھے، یعنی ایک طرف ینگ تھا ایک طرف بوڑھے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ شروع دائیں ہاتھ سے کرنی ہے پر ادھر بچہ ہے تو دوسری طرف بوڑھے، اور بڑے کو عزت دینی ہو تو پھر ان سے اجازت لینی پڑی تھی۔ خیر آپ نے اس لڑکے سے فرمایا برخوردار کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں بکیا پانی ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سے بچے ہوئے پانی پر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، چنانچہ آپ نے وہ پیالہ اس کو عنایت فرمایا۔ کیا پتا چلا آپ نے پیا ہوا تھا نا، تو وہ آپ کا جھوٹا تھا، تو اس نے کہا کہ پہلے میں پیوں گا دوسروں کو نہیں دوں گا کیونکہ آپ کے پینے کا اثر میں لینا چاہتا ہوں۔ تو کیا پتا چلا کہ پانی کی تقسیم ہو سکتی ہے لیکن دائیں جانب والوں کا حق پہلے ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حلبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتا داجن فی داری وشیب لبنها بماء من البئر التي فی داری فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدخ فشرب منه حتى اذا نزل قدخ من فيه ولا يساره ابو بکر وعن یمینه اعرابی فقال عمر وخاف ان یؤتیه الاعرابی آتی ابا بکر یا رسول اللہ عندک فاتاه الاعرابی الذي على یمینه ثم قال الایمن فالایمن۔ دیکھ لیجیے اللہ کے نبی کس طریقے سے کر کے دکھاتے تھے وہ کام جو دوسروں کو سکھانا ہوتا تھا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر کی ایک پالتو بکری کا دودھ دھویا اور گھر والے کنویں کا پانی لیا اور اس میں ملا دیا، پھر اسے ایک پیالے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا، جب آپ نے پیالہ منہ سے جدا کیا تو اس وقت آپ کے بائیں جانب حضرت ابو بکر اور دائیں جانب ایک دیہاتی تھا۔ اب دیکھیں نا، بائیں جانب ابو بکر ہے تو دائیں جانب عربی ہے، شخصیات تو فرق ہے نا۔ حضرت عمر نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ اپنا پس خوردہ کیا کہتے ہیں، بچا ہوا لیفٹ اوور دیہاتی کو دے دیں گے، عرض کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو دیجئے جو آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ نے اپنا بچا ہوا اپنے دائیں جانب بیٹھنے والے دیہاتی کو عنایت کر کے فرمایا، دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے پھر جو اس کی دائیں جانب ہو، یعنی دائیں والا۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے یوں ہے نا، تو اس کو دیا، اب وہ کس کو دے گا؟ اس کے دائیں والا، پھر وہ اپنے دائیں والے کو دے گا۔ تو اس سے ایک اور بات پتا چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا پیا جا سکتا ہے۔ آج پیتے ہیں بھائی بہن؟ نہیں پیتے ایک دوسرے کا، مجھے لگتا ہے گھر میں ایک پیالہ رکھا کریں، ایک گلاس۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے گلاس میں پیتے ہیں گھر میں؟ کھانے کی ٹیبل پہ میکسیمم دو گلاس رکھے، اگر چھ لوگ ہیں تو پتا چلے ایک پی رہا ہے تو دوسرے کو گوتا لگ گیا، ادر وائز ایک ہی میں پیے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے آپ کو پتا ہے، اور سارا دن تو بٹنے دھوتی رہتی ہیں ہمارے۔ پھر اس کے بعد کیا پتا چلا، حضرت انس نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، یعنی دائیں جانے والے کو پہلے دیا جائے اگرچہ وہ مقام اور درجے کے لحاظ سے کمتر ہی کیوں نہ ہو، اگر حاضرین سامنے ہوں تو بڑوں کا خیال رکھا جائے، یعنی اگر سامنے ہیں، دائیں بائیں نہیں ہیں، سامنے بیٹھے تو پھر جو بڑا ہے اس کو پہلے دیا جائے۔ من قال ان صاحب الماء احق بماء حتى يروى، پانی کا مالک سراب ہونے تک پانی کا زیادہ حقدار ہے، پہلے وہ خود پیے گا پھر دوسروں کو دے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھاس کو روکنے کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی نہ روکا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی شخص کا کنواں ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کے ارد گرد بکثرت گھاس ہوتی ہو، وہاں سب لوگ اپنے جانور چرانے کا حق رکھتے ہوں، لیکن کنویں کا مالک کسی کو کنویں سے پانی نہ پینے دے تاکہ اس بہانے وہ گھاس بھی محفوظ رہے، تو یہ ناجائز ہے۔ وہی بات ہے کہ کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا۔ وفی روایت عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا گھاس کو روکنے کے لیے ضرورت سے زائد پانی مت روکو۔ ضرورت سے زائد پانی روکنا گویا اس گھاس سے روکنا ہے جو وہاں اگی ہوگی۔ ابن حبان کی ایک روایت میں گھاس سے نہ روکنے کی صراحت بھی ہے، اس لیے ذاتی ضروریات اور زراعت اور حیوانات سے فاضل پانی روکنا جائز نہیں ہے. الخصومۃ فی البئر والقضاء فیہا، کنویں کے متعلق جھگڑنا اور اس کا فیصلہ کرنے کا بیان. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف علی یمین یقتطیع بها مال امر مسلم هو علیہا فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان فانزل اللہ تعالی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا فجعل اشس فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن فی انزلت هذه الآية كانت لي بئر في ارض ابن امي لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے تو اللہ تم سے کیا بیان کرتے ہیں، یہ آیت تو میرے حق میں نازل ہوئی کیونکہ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، اس کی ملکیت پر جھگڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تم اپنے گواہ پیش کرو. میں نے عرض کیا میرا تو کوئی گواہ نہیں. آپ نے فرمایا پھر دوسرے فریق سے قسم لی جائے گی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم اٹھا لے گا. تب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. تو کیا پتہ چلا کہ مال پر ناجائز قبضہ کرنے سے متعلق مسلمان کی شرط عام حالات کے پیش نظر ہے، ورنہ کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں، چاہے وہ ذمی ہو یا معاہد. ذمی کون ہوتا؟ نان مسلم جو مسلمان ملک میں جزیہ دے کرے. اور معاہد کون ہے؟ جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو، جیسے پاک چین دوستی کا آپ نے نعرہ سنا ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ کا کوئی وعدہ، یا جیسے مکہ والوں سے حدیبیہ کے موقع پہ نفس کا جنگ نہ کرنے کا وعدہ ہو گیا، تو ایسے وعدے ٹریٹیز جو امن کی خاطر کیے جاتے ہیں اس کی طرف، تو پھر ایسے لوگوں کی چیزوں کو نہیں حاصل کیا جا سکتا. آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنا خوبصورت اصول ہے. میں سوچتی ہوں کہ یہ سارے رولز بچپن سے پڑھ پڑھا کر لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہو تو دنیا میں سچ بات ہے کوئی کسی سے ناراض نہ ہو. آج کہتے ہیں جس کو چھوڑنا ہے نا اس کے ساتھ تجارت کر لو، ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. سگے بھائی بھی اور کہہ لیں کہ سالہ اور کوئی رشتے دار آپس میں ایک کام کرتے ہیں، اللہ ہی چاہے تو پھر بعد میں جھگڑا نہیں ہوتا، ورنہ اکثر اینڈ میں جھگڑے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جھگڑوں سے بچا دے. اسم من من ابن سبیلی من المائی، اس شخص کا گناہ جو کسی مسافر کو پانی سے روکے. اب آپ دیکھیں کہ آج تو لوگ پانی ساتھ لے کے بھی جا سکتے ہیں، رستوں میں بھی مل جاتا ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ پانی ہوتا ہی نہیں تھا، تو مسافر سے پانی روکنا بہت بڑا گناہ تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم رجل کان له فضل ماء بالطریق فمناه من ابن السبیل ورجل بایع اماما لا یبایعه الا لدنیا فان آتاه منها رضی وان لم یؤته منها سخط ورجل اقام صلاته بعد العصر فقال والله الذی لا اله غیره لقد آتیت بها فضلته فصدقه رجل ثم قرأها آیتی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں پر نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. ایک تو وہ شخص جس کے ہاں گزرگاہ کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور وہ اس سے مسافر کو روکے، دوسرا وہ شخص جو کسی امام سے محض حصول دنیا کے لیے بیعت کرے، اگر وہ اسے کچھ حصہ دے دے تو خوش رہے، اگر نہ دے تو ناراض ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد اپنا مال بیچنے کے لیے کھڑا ہوا اور یوں کہے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس مال کی مجھے اتنی قیمت مل رہی ہے لیکن میں نے نہیں دیا، اور کسی نے اسے سچا سمجھ کر اس سے وہ چیز خرید لی، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کا واسطہ دے کر اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال لیتے ہیں آخر تک، اگر کسی کے پاس بقدر ضرورت پانی ہے تو وہ مسافر کی بنسبت اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اپنی ضرورت کا نکال کر پھر ایکسٹرا جو ہے وہ مسافر کو دیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. اور آپ دیکھیں پانی پلانا کتنی نے کیا. اب آپ یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں، اچھا وہ جنگل میں تھے پھر پانی دیں تو سوال، کیا میں اور آپ پانی نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو؟ گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے اکثر لوگ پانی پیتے ہیں، پہلے پی لیں گلاس میں ڈال کے آپ دے دیں، کھانا کوئی پکائے پلیٹ آپ دے دیجئے. دیکھیں نیکی کی نیت سے کریں گے تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ابھی چند دن پہلے ہم کہیں تھے تو کھانے کے لیے لائن میں لگے تو میرے آگے کچھ سسٹرز تھی تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ آگے ہو جائیں، میں نے کہا نہیں آپ ہو. خیر زبردست انہوں نے مجھے آگے کیا، میں نے وہاں سے پلیٹس اٹھا کے نا سب کو دی پیچھے تک، میں نے کہا میرا حصہ ڈل جائے گا، نہ میں نے پکایا نہ میں نے محنت کی، تو پلیٹ میرے ہاتھ سے لے لیں تاکہ کچھ شاید حصہ مجھے مل جائے. چھوٹی سی چیز ہے، کیئر ہوتی ہے، محبت ملتی ہے، اور نیکی کی نیت رکھیں تو اللہ تعالیٰ جتنا پکانے کھلانے والے کو ثواب دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. تو یہاں پہ رکیں گے، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہم نے ابھی اپنا آج کا لیسن کمپلیٹ کیا، حدیث کا لیسن جو تھا الحمد للہ. جی سوری، اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم آلموسٹ ہو چکا ہے کلاس کا تو ریکیپ کا تو ٹائم نہیں ہے، لیکن آج کی جو ہماری پہلی حدیث تھی وہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، کھیتی کرنے اور درخت لگانے کی جو فضیلت ہے، تو مجھے لگ رہا تھا ویسے ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ مطلب یہ کتنا اچھا پوائنٹ ہے کہ جب سمر میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب وہ پاٹس آتے ہیں اور جب گارڈننگ کا سیزن اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اگر ہم اس حدیث کو خوبصورت سا لکھ کر اور اپنے نیبرس کو پاٹس کے ساتھ گفٹ کریں تو یہ کتنا خوبصورت دعویٰ ہو سکتی ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر کوئی جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے جی، اور سیڈز ہم تھرو کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے صدقہ ہے، اور اپنے دین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، جو کہ انوائرمنٹ کو بھی ڈسکس کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انوائرمنٹ کی اس کے لیے بھی کتنا اس کو صدقہ کہہ دیا کہ اگر کوئی درخت لگا رہا ہے تو وہ صدقہ ہے. تو کیوں نہ انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور کہیں پر اس کو کر لیں. انشاءاللہ مجھے بھی یاد رہا تو میں ضرور آپ لوگوں کو اس وقت بھی ریمائنڈ کراؤں گی، لیکن ہم اس کو کر سکتے ہیں نا. اور یہ کتنی اور آپ کو پتا ہے کہ ہر ایریاز میں سمر وغیرہ میں اس طرح سے سیڈز وغیرہ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، پلانٹس لگ رہے ہوتے ہیں، اسپرنگ پروجیکٹ بالکل ہر سٹیز میں ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بھی یقیناً ہوتے ہوں گے، سٹی لیول پر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارا لیے صدقہ ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ایز اے مسلم نا. تو انشاءاللہ تعالی یہ حدیث ہم نے انشاءاللہ ضرور شیئر کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کتنا خوبصورت دین ہے، جو ہر جو زندگی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس پر ہمیں ٹیچنگز دیتا ہے باقاعدہ نا. تو جزاکم اللہ خیر کثیر آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے پڑھا ہے اس پہ اس کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ ہمیں عمل شیئر کرنے کا کم ہی موقع ملے, لیکن جو ہم نے لرن کیا ہے اس کو ہمارے لیے صدقہ بنا دینا, یہ جو وقت ہم نے اللہ کے دین کے لیے لگایا اور اس کو سمجھنے کے لیے لگایا. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیر. ان شاء اللہ تعالیٰ جی جتنے پر عمل کر سکیں اس پر کر لیں. بالکل. تو انشاءاللہ آپ سے پھر منڈے کو ملاقات ہوگی. زندگی رہی تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.